الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے قبل اس کے کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیر نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعوں کے موقع پر آپ حضرات نے ہم سب کے آقا و مولا سیدنا ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی زندگی چند پہلو سماعت فرمائے کہ وہ کس قدر ابتلا و امتحان اور کٹھن امتحانوں سے گزرے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام امتحانوں میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلات والسلام کو کامیابی عطا فرمائی. موقع کی مناسبت سے آپ کے علم ہے کہ آج 19 ذی الحجہ ہماری اسلامی تاریخ کے مطابق 18 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر تقریباً 40 دن بھوک اور پیاس کے امتحان شہید کر دیے گئے. تو ظاہر ہے کہ گزشتہ دن یوم شہادت عثمان غنی تھا, تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آج جمعے کے موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے چند گوشے آپ کی گوش گزار کیے جائیں. ہمارے ان محسنوں جنہوں نے اس پوری امت پر بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر جو مہربانی اور جو عنایات کی ہیں ان کے احسان اتنے ہیں کہ شاید ہم آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ ان کی فضیلت کو بیان کر کے ہم اس احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتے نہ چکا سکتے, لیکن حصول برکت کے لیے اور یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اور ان کے مناقب کیا ہیں ان سے کم ہم واقف ہوں, اس غرض کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند باتیں میں عرض کرتا. میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی اس کے ظاہری قرائن سے ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی واقعہ ہوا ہوگا اور صحابہ کرام علیم الرضوان نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی. اللہ تبارک و تعالی اس بیعت کا نقشہ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہوا, ان الذین یبایعونک, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جن لوگوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی, بظاہر تو یہ تمہارا ہاتھ تھا لیکن حقیقت میں یبایعون اللہ, حقیقت میں اللہ کا دست قدرت تھا جس ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی. اور اس کے بعد فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم, جس ہاتھ پر بیعت کی وہ بھی اللہ کا دست قدرت تھا اور ان کے ہاتھوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت ہے. یہ بیعت کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور تفسیروں میں اور احادیث مقدسہ میں اس سے مراد 100% علماء فرماتے ہیں کہ بیعت رضوان مراد, جو حدیبیہ ایک مقام پر نبی کریم علیہ السلام کے دست حق پر کی گئی, یہ اس آیت کے مرادی معنی تھا. اس واقعے میں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے اسے ہم مضمون میں بیان کریں. عزیزان گرام, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنیادی واقعات یہ ہیں. علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی نے جو روایت نقل کی اس روایت کے مطابق جب اسلام آیا اور لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا تو حضرت عثمان غنی ان اولین لوگوں میں سے ہیں کہ امام سیوطی کی روایت سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت عثمان غنی چوتھے مسلمان ہیں, آپ کا اسلام قبول کرنے میں چوتھا نمبر. جیسا کہ مشہور ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں حضرت صدیق اکبر, جیسے کہ کہا جاتا کہ اسلام قبول سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرنے والے میں سب سے پہلے حضرت علی, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام زید ابن حارثہ, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرنے والے میں پہلے. ان تمام واقعات میں جوڑ اور تطبیق ایسے ہوتی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمائی کہ یہ کوئی اختلافی بات نہیں. اس کو سمجھنے کے لیے فراغ دلی سے اگر یوں کہا جائے, کوئی پوچھے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کون لائے تو وہ ابو بکر صدیق, بچوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے تو وہ حضرت علی, خواتین میں سب سے پہلے اسلام کون لائیں؟ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ. غلاموں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ تو وہ حضرت زید ابن حارثہ. اب اگر یہ کہا جائے کہ مردوں میں اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, اس سے بتانا یہ مقصود ہے یہ کہ اولین اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی. آپ جانتے ہیں کہ نیا نیا جب اسلام آیا اور لوگ اسلام قبول کرتے تو ان کے اقربا, ان کے اعزاز اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے انہیں بے انتہا سزا دیا کرتے. حضرت عثمان غنی کے ایک چچا تھے جن کا نام حکم تھا, انہوں نے حضرت عثمان غنی کے اسلام قبول کرنے والوں ان پر جب قبول کیا حضرت عثمان غنی نے, تو سخت انہیں سزائیں دی, بلکہ ایک کمرے میں علیحدہ سے ان کو بند کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تمام سزائیں اور ایک جگہ بند کرنے کے بعد کافی انہیں آزمایا, اور اس معاملے میں جب ان کے چچا حکم نے دیکھا کہ یہ اب باز نہیں آئیں گے, جو اسلام کا نقش ان کے دل میں بیٹھ گیا اسے کسی طرح بھی مٹانا ممکن نہیں, تو مجبور ہو کر حکم نے حضرت عثمان غنی کو آزاد کر دیا. آزاد کرنے کے بعد یوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ, برادری اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تعلق جو ہے وہ گویا وہ اموی تھے, جس کو بنی امیہ بھی کہا جاتا, ان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزیزہ گرامی تعلق تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی بہت بڑی دولت اور مال سے ان کو نوازا, اور حضرت عثمان غنی جب اسلام قبول کرتے تو بھی بہت بڑی دولت اور مال اور جاہ و حشمت کے مالک. اسلام پر مسلمانوں پر جب وقت پڑا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دولت سے اسلام کی مسلمانوں کی جو خدمت کی ہے عزیزان گرامی وہ اپنی مثال آپ ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہمارے مشائخ اور علماء یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں دولت دے اور اگر مال دے تو حضرت عثمان غنی کے خزانے میں سے دے. کیا مطلب ہوا کہ جب مال دے تو ایثار اور قربانی کا ویسا جذبہ دے جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں تھا. یہ ان کے ابتدائی, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عفان. اب آئیے ان کے ہم اس مختصر محفل میں انفرادیت جو ان میں پائی جاتی ہے, جو پورے صحابہ کرام علیہم رضوان بعض فضیلتیں ایسی ہیں کہ جن میں حضرت عثمان غنی کا کوئی شریک ہی نہیں, بعض ایسی فضیلتیں اور انفرادیت کی حامل. میں چند اس میں سے وہ عرض کرتا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے نبی آئے ان تمام نبیوں کی امت میں, کیونکہ حضور آخری نبی, کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا جس میں اتنی فضیلت جمع ہو جائے, یا جو فضیلت کے حامل حضرت عثمان ہیں وجود حضرت عثمان کے کوئی ان میں شریک نہیں. اور وہ فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کی. ان کا جب انتقال ہوا تو اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کیا. امام سیوطی کی روایت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب حضرت ام کلثوم کا نکاح نبی کریم علیہ السلام سے کیا تو وہیں حضرت عثمان غنی کو یہ سند بھی دی, عثمان رضی اللہ عنہ اگر تمہارے نبی کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ یہ کے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا رہتا تو اے عثمان میں 40 کے 40 تمہارے نکاح میں دے دیتا. یہ حضور نے ارشاد فرمایا, دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں یہ کے بعد دیگرے رہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں پوری دنیا میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو کوئی بھی نہیں پا سکتا کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں ہوں بجز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اعلی حضرت امام اہل سنت اس کو کتنا حسین جامہ پہناتے اور نظم میں یوں فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ یہ فضیلت حضرت عثمان، اور اس کا قصہ یہ ہے، اس میں بھی انفرادیت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں حضرت رقیہ، یہ پہلی ہجری کا دور۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلی ہجری جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، سب سے پہلا ایک معرکہ بدر کا ہوا، جس میں قتال ہوا یہ سب سے پہلے معرکہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی تیاری شروع کی، صحابہ کرام علیہ رضوان قرائن سے اندازہ لگاتے تھے کہ یہاں لڑائی ہوگی، دو بدر اور جام شہادت نوش کرنا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور نے بھرتی کیا، اور جب جانے لگے تیار ہو کر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ اس غزوے میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں لوگ کہیں آڑ میں یا چھپ کر جان بچانے کی کوشش نہیں کیا کرتے، بلکہ پروانہ وار حضور پر نچھاور ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے، پھر حضور اپنی مرضی سے کسی کو مدینہ منورہ میں روک لیتے اور کسی کو اپنے ساتھ کر لیتے، اس لیے کہ مدینہ شریف میں بھی حفاظت کا معقول انتظام ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن دوسرے راستے سے ہم پر حملہ کر۔ ادھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ پوری ہوتی، اور اپنے ساتھ بھی کچھ حضرات کو لیتے، تو کوئی جان چرایا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کیا کرتے؟ بعض لوگوں نے کسی غزوے سے جب جان چرائی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتا دیا، اور حضور علیہ السلام نے ان پر تعدیب کی، یہاں تک کہ جناب ان لوگوں کا سارے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، ان کے حق میں قرآن مجید فرقان حمید کی جب تک معافی کی آیت نہیں آئی وہ حضور علیہ السلام کے دربار میں نہیں آ سکتے تھے۔ تو اس لیے کوئی چھپ نہیں سکتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو اس راز سے آگاہ فرما دے گا، پھر بہت تذلیل ہوگی، بہت بےزتی ہوگی، سب اپنے آپ کو پیش کر۔ حضرت عثمان بھی آئے کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، حضور نے فرما نہیں، تم اپنی زوجہ کی تیمارداری کرو، وہ سخت علیل، اور تم بدر میں نہ آؤ کیونکہ بہت زیادہ وہ علیل۔ لیکن شوق شہادت حضرت عثمان کا دیکھ، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کے ساتھ نہ چلا تو میں تو بدر کی فضیلت سے محروم ہو جاؤں، شہادت سے یا غازی ہونے سے، یا آپ کے ساتھ چل کر جنگ کرنا جو ایک بہت بڑی فضیلت، میں تو اس سے محروم رہ جاؤں، میں تو محرومیت کا شکار ہوگا۔ جب دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شوق شہادت میں حضور کے ساتھ جانے میں اصرار کر رہے ہیں، اور کس لیے اصرار کر رہے ہیں؟ ظاہر اجر و ثواب ہوگا، اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنا سب سے بڑا نائب جسے بنا کر بھیجا، وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے جو اختیارات حضور کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے مقام نبی کریم علیہ السلام کو تفویض کیا، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے۔ فرما عثمان، اجر و ثواب کا مسئلہ ہے، جہاد میں ہمارے ساتھ رہ کر کفار مشرکین سے لڑنے پر جو اجر و ثواب ملے گا وہی مسئلہ۔ سنو، میں تم سے ارشاد فرماتا ہوں کہ تم بدر میں نہ آؤ، تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، اور تم بدر میں ہمارے شریک نہ بھی ہو، مگر قسم خدا کہ تم گھر بیٹھو اور ہم تمہیں گھر بیٹھے بدر کا ثواب عطا کریں، بدر کا ثواب عطا کریں گے، تم گھر بیٹھ کر بدر کا ثواب لو۔ کوئی من چلا آج کل کا ہوتا، جیسے آپ جانتے ہیں بات تو بہت کڑوی، جو توحید کا ڈھنڈورا لوگ آج کل پیٹتے ہیں، ان کا منشا یہ ہوتا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، اہل اللہ، یہ تو ماذا اللہ کہتے ذرے ناچیز، یہ تو ایسے جیسے اپنا بڑا بھائی ہوتا، ان کو کوئی اختیار نہیں، کوئی معاملات نہیں، بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کیا کرو۔ ارے من چلو، تم نے دیکھا کوئی ایک تھانے دار بھی سیٹ سنبھال لے، اس کو بھی تو کچھ اختیار ہوتا, کوئی ڈی سی کہیں کا لگتا اس کو بھی تو اختیار ہوتا, کہیں کا پٹواری لگ جا اس کو بھی تو کوئی اختیار ہوتا, کہیں پولیس والا ہی لگ جا تو اس کی بھی وردی کا کچھ نہ کچھ اختیار ہوتا. اور اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنایا, اپنا محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء, اور کوئی اختیار نہیں دی. یہ بات سمجھ میں آنے والی. سنو مقام مصطفیٰ فرما کہ تم گھر بیٹھو اور بدر کا ثواب ہم تمہیں عطا کریں. معلوم ہوا کہ اللہ کے کارخانے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اذن اللہ کی اطاعت سے وہ اختیار ہے کہ جسے چاہے میدان جنگ میں ثواب دے دے اور جسے چاہے گھر بیٹھے بدر کا ثواب دے دے. اور گھر بیٹھے حضرت عثمان کو بدر کا ثواب ملا. اور یہ بات کہہ دینا بھی فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ جنگ بدر جب حضور علیہ السلام نے جیت لی, حضور علیہ السلام کی اور اس امت کی انفرادیت یہ کہ پہلے جو مال دوسری امتوں میں لوٹا جاتا وہ جنگ کرنے والوں کے لیے حلال نہ ہوتا, وہ تمام مال لوگوں کو لوٹانا پڑتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ اور اس امت پر مال غنیمت کو حلال کر دیا کہ جنگ کے دوران جو مال کفار مشرکین کا ہاتھ آ جائے وہ مسلمانوں کا اپنا مال اور پھر اس کے بعد میں اس کو تقسیم کر دیا جائے. اس کا ایک الگ فارمولہ کہ جناب وہ بیت المال میں کتنا ہوگا, جو لڑنے والے لوگ ان کا حصہ کتنا ہوگا وغیرہ وغیرہ. آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ وہ بظاہر جنگ بدر میں نہیں, غزوہ بدر میں نہیں گھر بیٹھے ہوئے, لیکن جب مال کی تقسیم ہوئی تو مال کی تقسیم میں بھی حضرت عثمان کو پورا حصہ دیا گیا. جو بدری صحابہ کو حصہ ملا وہی حصہ حضرت عثمان غنی کو دیا گیا. بہت کم کتابوں میں یہ آپ کو ملے گا, بڑی تحقیق جستجو کرنے کے بعد, کہ بدری صحابہ 313 ہیں. بہت آپ کو کھنگالنا پڑے گی کتابیں کہ یہ 313 میں کون کون ہے, لیکن جب آپ شمار کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان بدری صحابہ 313 میں حضرت عثمان غنی کا بھی نام ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی اور عطا کہ وہ گھر بیٹھے ہیں اور انہیں بدر کا ثواب دے دیا. اس میں بھی پوری امت میں انفرادیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے, الا ماشاءاللہ. اب آئیے, حضور کی یہ عادت کہ جب بھی کوئی مارے کا سر کر لیں تو جنگ کے فوراً بعد اس وادی کو نہیں چھوڑا کر, اللہ کے محبوب اس کی بہتری کو جانتے, وہ 3 دن تک مزید وہاں قیام کرتے. تو آپ نے بدر شریف میں اس مارکے کے بعد 3 دن قیام کیا, لیکن خبر مدینہ منورہ میں بھی تاکہ لوگ جو ہے وہ فکر مند نہ ہو اور خوش ہو جائیں کہ ہم نے یہ مارکہ سر کر دیا. اس نے اتفاق کہیے کہ جب یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا اور انہیں سپرد خاک کیا جا رہا, انہیں دفنایا جا رہا. غرض حضور علیہ السلام تشریف لائے, حضرت عثمان بہت غمگین کہ مجھے یہ شرف جو حضور علیہ السلام سے ایک نسبت تھی اس سے میں محروم رہ گیا, بہت زیادہ افسردہ اور افسوس کر. ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے ملاحظہ کیا کہ حضرت عثمان بہت زیادہ غم زدہ کہ حضور علیہ السلام سے آپ کی صاحبزادی سے جو نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان عطا فرمائی, اب ان کی صاحبزادی کے وصال کے بعد, حضور کی صاحبزادی کے وصال کے بعد اب وہ فضیلت نہ رہی. وہ غمگین تھے. حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزاد حضرت ام کلثوم کا نکاح کر دیا اور فرما عثمان اگر تمہارے نبی کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی وہ یہ کے بعد دیگر ان کا انتقال ہوتا رہتا تو یہ 40 کے 40 میں تمہیں بیا دیتا. اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی انفرادیت. آئیے, جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے, آپ جانتے وہ زمین ایسی تھی کہ حضور کے تشریف لے جانے سے پہلے وہ زمین بہت بدنام, جو آدمی جائے موسم کا شکار ہو کر بیمار ہو جائے, بھاگ جاتا وہاں رہتا نہیں, اس لیے اس سرزمین کا نام یثرب تھا. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, اپنے مبارک قدم سے یثرب میں نزول فرما کر اسے طیبہ بنا دیا, اس زمین کو پاک کر دیا, برکت والی زمین کر دیا. مگر جب پہلے پہل مسلمان پہنچے, تمام جتنے بھی آپ جانتے ہو ریتیلی زمین بہت گہرے میں آپ جان, تب جا کر پانی نکلتا اور وہ بھی سخت, کھاری پانی بہت زیادہ، مجبوراً لوگ اسے پیتے. جب حضور وہاں ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو پورے مدینہ منورہ میں ایک چشمہ خدا کا کرنا دیکھیے کہ میٹھا تھا. اب ایک چشمہ جو میٹھا تھا اس کا مالک وہ پانی فروخت کیا کرتا. غربت کا عالم یہ کہ اتنے پیسے صحابہ کرام کے پاس کہاں کہ میٹھا پانی خرید کا بہت بڑی دشواری تھی. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں بھی حضور کا اختیار ظاہر ہوتا، آپ نے فرمایا مسلمانوں سنو، یہ چشمہ جس کا نام علماء نے روما لکھا، روما چشمہ، اس کو کوئی شخص خرید کر مسلمانوں پہ وقف کر دے کہ اب مسلمان مفت وہاں سے پانی پئیں. اگر کوئی ایسا کرے تو تم لوگ سب گواہ ہو جاؤ کہ کوئی اگر اس چشمے کو مسلمانوں پر وقف کر دے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں اسے چشمہ عطا کروں گا. صحابہ نے جب سنا، ظاہر ہے کہ مالدار لوگ تو زمانے میں نہ، حضرت عثمان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا خزانہ عطا فرمایا، آپ نے فی الفور وہ چشمہ خرید، خریدنے کے بعد مسلمانوں پہ وقف کر دیا، اعلان کر دیا. حضور کے دربار میں آئے، کہا حضور میں نے یہ سنا کہ آپ نے چاہے روما چشمہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ کوئی اسے خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دے تو آپ جنت میں اسے چشمہ عطا فرمائے. کہا میں نے یہ کہا، کہا حضور اگر وہ میں خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دوں کیا یہ جنت کی بشارت میرے لیے مجھ کو بھی ملے گی؟ فرمایا ہاں، اگر تم اسے مسلمان وقف کر دو تو ہم تمہیں بھی جنت میں چشمے کا وعدہ کرتے. کہا حضور آپ گواہ رہیے، میں نے چشمے کو خرید کر مسلمان وقف کر دیا، اب مسلمان وہاں سے میٹھا پانی پئیں گے اور کوئی انہیں گویا پیسہ ڈھیلے کی ضرورت نہیں. فرما عثمان اگر تم نے ایسا کر دیا تو اب جنت میں چشمہ دینے کے ہم مالک ہیں، ہم ضمانت لیتے ہیں کہ تمہیں جنت میں چشمہ دے. تو لیجیے حضور علیہ السلام اس دنیا میں رہ کر جنت کا چشمہ عطا فرما رہے، ایک تو یہ اختیار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسرا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی جنتی ہوں گے، جبھی تو چشمہ ملے گا انہیں یا نہیں، اور جنت میں یہ چشمہ تو حضرت عثمان غنی نے پیارے مصطفیٰ کے کرم خرید کر لے لیا، ورنہ ان کا جنتی ہونا اور صحابہ کا جنتی ہونا یہ تو جناب قرآن مجید سے منصوص ہے، واضح قرآن کی آیت مقدسہ موجود ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پوری جماعت صحابہ خواتین و حضرات سب کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا دیا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ منصب یہ مقام انہیں ملتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جنتوں میں پہلے ہی مل گئی. اور یہ کیا کم ہے کہ یہ تو صحیح ستہ صحیح حدیثوں میں موجود کہ جس شخص نے حالت ایمان میں مجھے دیکھ لیا وہ جنتی. چلی آپ کو دیکھنے والا تو جنتی، فرمایا کہ میرا گویا جب وصال ہو جائے تو وہ آنکھیں جن آنکھوں نے مجھے دیکھا، کوئی دوسری آنکھ اس آنکھ کو دیکھے جو میری دیکھنے والی آنکھ ہے، وہ بھی جنتی. یہ جنت کا منصب وہ تو الگ ہے، اور یہاں حضور نے چاہے روما پر الگ جنت میں چشمہ عطا فرمانے کا، اے گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو گویا ایک بشارت عطا فرما دی. اس میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مقام بالکل انفرادی ہے. اب آئیے، ایک موقع پر حضور علیہ السلام لیتے ہوئے آپ کی پنڈلی اقدس سے تہبند ہٹا ہوا، دیگر صحابہ کرام آئے، حضور نے اجازت مانگی، آپ نے دی، وہ آئے بیٹھتے گئے. ایک دفعہ کسی نے آواز دی، جو بھی اس زمانے میں دستور تھا ملنے، کہا دیکھو کون؟ کہا عثمان ابن عفان. کہا ٹھہر جاؤ. حضور تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آرام سے بیٹھے اور اپنے تہبند کو صحیح کیا. فرما بلا لو. حضرت عثمان غنی آئے اور اس کے بعد چلے گئے. وقت مناسب پر کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں صحابہ کا انداز کتنا پیارا تھا، کیسے با ادب تھے، اللہ اکبر، یہ نہیں پوچھتے ایسا کیوں کیا، جیسے آج ہوتا نا، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں؟ وہ کہتے حضور ہم نے یہ دیکھا کہ سب آتے رہے، آپ بیٹھے رہے، حضرت عثمان غنی پر بڑا استقبال ہوا، حضور اس میں حکمت کیا تھی؟ فرما اللہ اللہ. حضور نے حکمت بیان فرمائی کہ میں نے عثمان سے حیات اپنی پنڈلی کو اس لیے ڈھک لیا کہ حضرت عثمان تو وہ ہے کہ جن سے آسمان بھر کے فرشتے حیا کرتے ہیں. ان کے فرشتے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حیا کرتے ہیں، اس لیے میں نے ان کے لیے یہ اہتمام اور انصرام کیا. اس سے اندازہ لگائیے انفرادی مقام جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حاصل رہا، بات شاید بڑھ جائے اور وقت ختم ہو جائے. اب آئیے اس میں بھی حضرت عثمان غنی کی انفرادیت. مکہ فتح نہ ہوا، حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں، آپ نے وہاں سے کئی سو صحابہ کی میت اور جماعت میں عمرے کا احرام باندھا. عمرے کا احرام باندھ کر آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے، سب نے احرام باندھا ہوا، عمرے کی نیت کر. حدیبیہ ایک مکی موجود، یہاں پڑاؤ ڈالا. چونکہ کفار مشرکین سے ایک تسل تو چل رہی تھی، اب دیکھیے صحابہ پر ایک نظر ڈالی، سوچا اپنا سفیر کسے بنا کر بھیجا جائے تاکہ وہ حضور کا پیغام مشرکین کے جو سردار وہاں تک پہنچا دے. یہ بھی انفرادی مقام ہے، پورے کئی سو کے مجمع میں حضور نے حضرت عثمان کا انتخاب کیا رضی اللہ عنہ. کہا عثمان تم ہمارے نمائندے بن کر کے جاؤ اور کافروں کو یہ یقین دلاؤ اور باور کراؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے، کوئی جہاد یا جنگ کے لیے نہیں آئے، ہماری تلواریں اپنے میان میں رہیں گی، ہم صرف کعبے کا طواف کریں، صفا مروہ کی سعی کریں، حلق کریں یا قصر کریں یعنی سر منڈائیں اور واپس جو ہے وہ امن و امان کے ساتھ چلے جائیں گے. چونکہ مکے پر انہی کا تسلط، انہی کا قبضہ تھا، حضرت عثمان غنی وہاں گئے، رات دن ان سے مذاکرات ہوتے رہے. مگر کفار مشرکین جو تھے وہ بہت خائف، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جماعت اندر گھس کر کہیں قتل عام نہ شروع کر دے، اپنا معاملہ شروع نہ کر دے، ہمیں تو بہت خطرہ. نتیجہ یہ نکلا دونوں کا، عثمان ہم اس بات کے لیے آمادہ نہیں، لیکن ایک بات ہم تم کو کرتے. ایک ان کو پیشکش کی، وہ سنیے کیا، اس میں بھی انفرادی مقام ہے. حضرت عثمان تم آ گئے حالت احرام میں ہو اور ہم کسی نہ کسی اعتبار سے برادری مال معاملہ سے یا پچھلے جو تمہارے احسانات اس کی وجہ سے ہم تمہارا تو احترام کرتے، اور یہ کہ سفارتی آداب بھی ہوتے، کوئی کتنا ہی ناپسندیدہ آدمی کسی کے یہاں چلا جائے تو سفارتی آداب میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا، کوئی اسے ستایا نہیں جائے گا. ایک پوری دنیا کا اور اسلامی قانون بھی یہی ہے، کتنا ہی ناپسندیدہ کوئی سفیر بن کر آئے اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی، پورے معاملات جو ہے اس کے حکومت کی ذمہ داری ہوگی. انہوں نے اس کا بھی پاس رکھا، حضرت عثمان رضی اللہ کو کوئی زخ نہیں پہنچائی، اور ایک پیشکش یہ کی کہ دیکھو تم حالت احرام میں ہو، تم کعبے کا طواف کر لو، اب ظاہر یہاں سے تو جاؤ طواف کر لو، صحیح کر لو، سارے معاملات کے بعد اپنے نبی کو جا کر بتا دو کہ ہماری طرف سے تو اجازت نہیں. اب لیجئے کعبے کی فضیلت کو میں آپ کیا جانے، صحابہ کرام تو ہم سے زیادہ جانتے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج کرنے لیے گئے، جنہوں نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار صلاۃ و سلام پڑھنے کی اور حاضری کی سعادت انہیں نصیب ہوئی. رب کریم ہم سب کو عطا فرما. حضور نے فرمایا، ایک حدیث سے ترشح ہے کہ جو شخص بیت اللہ شریف میں حاضر ہو تو جتنے وہاں موجود ہیں تبارک و تعالیٰ روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتا، 60 رحمتیں 60 نیکیوں کے وہ مستحق ہیں جو کعبے کا طواف کرتے ہوتے، 40 کے وہ مستحق ہیں جو کعبے کے سامنے نماز پڑھتے. یہ 100 ہو گئے، 120، 20 نیکی، 20 نیکی اور رحمتوں کے مستحق کون ہیں؟ نہ وہ لب ہلائیں، نہ درود شریف پڑھیں، نہ تلاوت کریں، نہ کعبے کا طواف کریں، نہ نماز پڑھیں، نہ نفل پڑھیں، نہ روزے سے ہوں، خالی منہ بند کر کے بھی کعبے کو ایسے دیکھتے رہیں تو 20 کے مستحق وہ ہیں. وہ یا کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اب ایسا کعبہ، اس کی تقدیس، اس کا تقدس کیا حضرت عثمان غنی نہیں جانتے تھے؟ مگر وہ یہ جانتے تھے کہ مجھے کعبے کا طواف کرا رہے، جب میرے آقا کو طواف کرنے نہیں دیتے میں اکیلے کیسے کروں؟ آپ نے ارشاد فرما، سنو اگر تم ہمارے آقا کو اجازت نہیں دیتے تو میں کعبے کا طواف نہیں کروں گا، میں اکیلا جاؤں گا کعبے کا طواف کیے بغیر جب تم ہمارے آقا کو اجازت نہیں دے. میری کیا مجال کہ میں کعبے کا طواف کروں؟ کعبے کا طواف نہیں کیا اور آپ واپس آ گئے. رات دن مذاکرات میں بعض وہیں کے حضرات میں یہ بات مشہور ہو گئی، کیا بات، کہیں حضرت عثمان کو شہید تو نہیں کر دیا گیا، کہیں قید تو نہیں کر لیا گیا، کسی طرح ایک سلسلہ چل نکلا. لیکن یہ بات بھی تھی کہ خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہم پر حملہ کر دیں اور ہمیں اپنا دفاع کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی معرکہ ہوتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان باوجود اس کے کہ حضور کے حق حکم پر وہ لبیک کہتے، مگر ان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ان سے مزید قید لے. فرما یہ بتاؤ کوئی معرکہ اگر ہو جائے تو تم لوگ کیا کرو؟ ان کا حضور ہم آخری دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے اور لڑیں گے کفار مشرکین. فرما چلو بیعت کرو. ایک درخت تھا، درخت کے نیچے حضور کھڑے ہو گئے، ہاتھ اپنا لے، تمام صحابہ کرام یہ کے بعد دیگر آ رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں کس بات کی؟ آخری دم تک لڑیں، بھاگیں گے نہیں میدان، آپ پر اپنی جان نثار کر دیں. جب سب بیعت کر چکے، اب لیجئے صاحب حضرت عثمان تو وہاں ہیں، ایک طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھا تم تو کہتے ہو نبی کو ہر چھپی ڈھکی باتوں کا علم ہوتا، اگر حضرت عثمان زندہ تھے تو حضور نے لڑنے کی بیعت کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مکہ میں کیا ہو رہا، وہ تو اس کو جانتے ہی نہیں تھے مکہ میں کیا ہو رہا. یہ بات تو اس وقت پائے ثبوت کو پہنچتی کہ کسی نے آگے کے واقعات کو نہ پڑھا ہو. سنیے آگے کا واقعہ کیا. اللہ اکبر، پوری دنیا میں حضرت عثمان کا اس میں کوئی ثانی نہیں، ان سے افضلیت تو اہل سنت کا ایمان، سب میں افضل صدیق اکبر، لیکن بعض میں انفرادیتیں ہیں. حضور نے ارشاد فرما پورے بھرے مجمع میں، اور مسلم شریف کی حدیث سے یہ ترشح، وہ میرے پاس ریکارڈ ہے، کسی کو چاہیے تو میں عبارت بھی لکھ کے دے. حضور نے اپنا ہاتھ لیا اور اسی آیت کے شان نزول میں یہ سارا واقعہ موجود، فرمایا اے جماعت صحابہ سنو، یہ میرا ہاتھ. اور مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا چونکہ حضرت عثمان اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں، کیونکہ رسول نے انہیں بھیجا، لہذا وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں مکہ والوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، یعنی زندہ ہیں. یہ طرف سے ہوا ہے، اب تم سب نے تو بیعت کر لی، اب میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، یہ ہاتھ میرا ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے. اپنے ہی ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضرت عثمان کی بیعت. اللہ اب نے دیکھا یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید اس بیعت کا نقشہ جو بیان فرما، سبحان اللہ، یہ تو قرآن سے کوئی مانے یا مانا نے نفس سے پتا لگ گیا. ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان الذین یبایعونک، اور اے میرے محبوب جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی، یبایعون اللہ، بظاہر تو تمہارا ہاتھ تھا مگر حقیقت میں انہوں نے تو اللہ کے دست قدرت پر بیعت کی. اس کی بات فرما نہ صرف یہ کہ یبایعون اللہ، اللہ کے دست قدرت بیعت کی، ید اللہ فوق ایدیہم، جب یہ ساری بیعت ہو گئی تو ان کے ہاتھوں پر بھی اللہ کا دست قدرت ہے. اب دیکھا آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت اور یہ ان کی فضیلت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ مدینہ منورہ میں، جیسا آپ اپنے ملک میں بھی دیکھتے، کبھی کبھی ایسا ہنگامہ برپا ہوتا کہ شرفا اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے اور شریر لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے. ایک کوہرام حضرت عثمان غنی کے گویا خلاف مچا، اور 40 دن محاصرہ کرنے کے بعد ہمیں وہ 40 دن تک مسلسل روزے رکھتے. حضرت عثمان، آپ توجہ کیجئے ذرا، دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو کہ جس آدمی نے اپنے ذاتی مال سے روما چشمہ خرید کر سارے مسلمان وقف کر دیا اور ان کے طفیل میں پورے لوگ مدینے کے پانی پی رہے میٹھا، اور اس میٹھے چشمے سے اس شخص کے لیے ایک گلاس پانی بھی نہیں، ایک گلاس پانی کا بھی اس شخص کے لیے نہیں آ رہا کہ جو سب کے لیے پانی پلانے کا باعث بنا. 40 دن بھوکے پیاسے رہے. میں نے روایت یہ پڑھی، حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوتی، کہا عثمان جو کچھ تم پر بیت رہی، ایسا نہیں کہ ہم نہ واقف، بالکل ہم جانتے اور یہ بھی جانتے کہ تم نے یہ 40 دن بھی گویا ضائع نہیں کیے اور روزوں میں گزارے. عثمان تم 40 دن سے روزہ رکھے ہوئے لوگ، آج ہم تمہیں دعوت دینے آئے، آج کی افطاری تم ہمارے ساتھ کرو گے. حضور کی بشارت سن کر حضرت عثمان سمجھ گئے کہ اب میری موت کا اور شہادت کا وقت آ گیا، قرآن مجید فرقان حمید لے کر بیٹھ بلوائی آپ کی دیواریں پھاند کر حضرت عثمان غنی کے گھر میں کود گئے, اور کودنے کے بعد سب سے پہلے شخص نے جب نیزہ حضرت عثمان کی جانب بڑھایا تو آپ کا پہلا نیزہ پیشانی پر لگا, اور تلاوت جو کر رہے تھے یہاں سے خون نکل کر قرآن مجید کی اس آیت پر گرا, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور علماء فرماتے ہیں اس آیت پر خون کے قطرے کا گرنا بھی حضرت عثمان کی کرامت ہے, اس لیے کہ آیت کا مفہوم کیا ہے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اے عثمان مت گھبرا تیرے لیے اللہ کافی ہے, تیرے لیے اللہ کافی, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور جو کچھ تجھ پر ہو رہا اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے اور سب جانتا ہے, یہ بھی ان کی کرامت ہے. اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اس زمانے میں جنت البقیع سے متصل ایک حصہ تھا جس کو باغ کوکب کہتے تھے, باغ کوکب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو سپرد خاک کیا گیا, جو جنت البقیع کا ایک حصہ تھا. اتنی بے دردی کے ساتھ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر انور پر رحمت و رضوان بارش فرمائے, ان جیسا حلم, ان جیسا صبر, ان جیسا ایثار اللہ تبارک و تعالی ان کے نالین کے صدقے ہم سب کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.